الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سورۃ الاعراف کے انتہائی اور اواخر اور اختتامی آیات کا ذکر چل رہا تھا اور آیت 198 تک کا خلاصہ گزشتہ تقریباً 9 درسوں کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا، جس میں مشرکین مکہ کی شرک کی وجہ اور وہ آیات بالخصوص جس میں کسی حقیقت اور مفہوم کو دعا یدعو کے صیغے سے ذکر کیا جاتا ہے، تو ان آیات کا ترجمہ کیا ہوگا اور اس کے مصداق اور مشرکین مکہ کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس میں معنی کو ہم کن مراحل کی طرف رکھیں گے، اس حقیقت کو ہم نے گزشتہ درس قرآن تک آپ کی خدمت میں ذکر کیا۔ اب آگے آنے والی آیات جو ہے وہ آیت نمبر 199 ہے، جس کو ہم نے آج خطبے میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس سے پہلے جن آیات گزری ہیں وہ توحید کے تعارف میں تھی اور شرک کی مذمت میں تھی، اور مشرکین مکہ کے باطل نظریات اور ان کی سوقیانہ اور انتہائی کمزور اور رقیق فکر جو اپنے بتوں کے بارے میں تھی، اور بتوں کی کمزوری اور ان کی لایانی اور ان کا ہر قسم کے بساط و استعداد سے خالی ہونا، اس کی مذمت ان آیات میں کی گئی، اور اللہ رب العالمین ہی بندوں کی عبادتوں کا مستحق ہے، وہی معبود حق ہے، توحید الوہیت توحید ربوبیت میں اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں، نہ عطائی طور پر کوئی شریک ہے نہ ذاتی طور پر کوئی شریک ہے، ہاں اگر وہ اپنے فضل سے محدود مختصر جتنا چاہے اپنی خلق میں اگر کسی کو عطا فرما دے تو وہ توحید کے عقیدے کی توضیح ہے، وضاحت ہے، اور اس سے کوئی متصادم نظریہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین کی عبادت اور عبادت کے صحیح رخ کو ذکر کرنے کے بعد آیت نمبر 199 کے اندر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا جا رہا ہے اور آپ کے اخلاق کریمانہ کی وضاحت کی جا رہی ہے، اور اللہ رب العالمین نے جو آپ کو اپنے فضل سے جن اخلاق سے آپ کی شخصیت کو بنایا ہے، جو حضور خود فرماتے ہیں کہ رب کریم میرا معلم ہے اور اس نے مجھے نیک اور اچھے اخلاق سکھائے ہیں، اسی کی وضاحت، اسی کے اجرا کے لیے رب کریم شاہ فرماتا ہے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، آپ عفو و درگزر سے کام لیجئے، معافی اور درگزر سے کام لیجئے، وامر بالعرف اور نیکی کا حکم کثرت سے دیجیے، واعرض عن الجاہلین اور جو ڈھیٹ اور جاہل شخص سامنے آ کر اڑ جائے، رک جائے، بحث کرے تو اس سے پھر اعراض کیجئے اور اس کی طرف توجہ مت کیجئے۔ یہ پورے توحید کے نظریے کو ذکر کرنے کے بعد اور عقائد و نظریات کو ذکر کرنے کے بعد اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اخلاقی جملے اس انداز میں ذکر کیے جا رہے ہیں، جہاں پر توحید کے تقاضے ذکر کیے گئے اور شرک کی مذمت کی گئی، وہ بھی اخلاق کا ایک بنیادی شعبہ ہے، اور جہاں پر لوگوں کے ساتھ معاملات اور لوگوں کے ساتھ سنگت اور رشتے اور ناطے رکھنے کے حوالے سے اور ان کے معاملات کو درگزر کرنے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے تو یہ بھی اخلاق کا ایک شعبہ ہے، اور دونوں شعبوں کے ساتھ عقائد، جو حق ہے اللہ کا اس کو اپنے اوپر نافذ کرنا، یہ اخلاق کا بنیادی شعبہ ہے۔ پھر لوگوں کے ساتھ جو مراسم اور تعلقات ہیں ان کے ساتھ سلیقے کے ساتھ ان تمام احوال کو برتنا، یہ اخلاق کا ایک اور بنیادی شعبہ ہے۔ ان تمام امور کو لینے کے بعد انسان کے کیے ہوئے فعل اخلاق حسنہ شمار ہوتے ہیں۔ مفسرین نے یہاں پر ذکر کیا ہے بڑے عمدہ انداز کے اندر اور اس کی وضاحت کو پیش کیا ہے کہ پہلی آیت کے اندر اس بات کا مکمل قرار دے دیا گیا کہ بت اور شیاطین مومنین کے حامی و ناصر نہیں، نہ انسانوں کے مددگار ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین انسانوں کا مددگار ہے، اور وہی نفع دینے پر قادر ہے اور وہی نقصان دینے پر قادر ہے۔ کسی بت میں، کسی روح میں، یا مشرکین نے جو اپنی طرف سے اپنی مورتیوں میں جو نظریات اور غلط فاسد نظریات اور عقائد رکھ لیے تھے، اس کی مذمت کی گئی اور فرمایا کہ نہیں، ان میں کوئی شعور نہیں ہے، یہ تمہارے ہاتھوں سے تراشے ہوئے سنگ ہیں، پتھر ہیں، اور تراشی ہوئی مورتیاں ہیں، نہ یہ کسی صالحین کی تصویر ہے اور نہ کوئی صالح شخص اللہ کی بارگاہ میں شریک ہو سکتا ہے، بلکہ تو اللہ رب العالمین کی توحید اور اللہ رب العالمین کی دین کی ترویج اور اشاعت کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کو اپنے دین کا معاون بنایا، اور کسی صالح اور کسی نیک شخص سے اگر کسی معجزے اور کرامات کا صدور ہوتا ہے تو وہ اللہ کی توحید یا اللہ کی ذات کے مقابلے پر نہیں، بلکہ وہ دیوی طاقت اللہ رب العالمین ہی کی ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی طاقت اور نصرت خیر اور نفع کے اظہار اور لوگوں کے سامنے لانے کے لیے اس کا صدور اللہ رب العالمین انبیاء سے اور اولیاء سے کرواتا ہے۔ اور اب یہاں پر آگے بات جو ذکر کی جا رہی ہے کہ آپ درگزر سے کام لیجئے، عفو درگزر سے کام لیجئے، نیکی کا حکم دیجئے، اور جاہلوں کی باتوں پر کان نہ دھریں، اس سے اعراض کیجئے، تو یہاں پر بتایا گیا کہ جو سلوک صحیح اور معتدل ہے اور اعتدال کے طریقے پر ہے، تو جہاں پر عبادت ہے وہیں پر لوگوں کے ساتھ بندے کا تعلق بھی ہے، تو صرف عبادت اور اللہ کے ساتھ جو معاملات ہیں اسی میں بندہ نیک نہ ہو، بلکہ اعتدال یہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے اس میں تو بندہ نیک ہو لیکن اس کے ساتھ اعتدال کا تعلق یہ ہے کہ جو اس کے بندوں کے ساتھ مراسم و تعلقات ہے اس میں بھی وہ اخلاق اور اعتدال اور ان کے حقوق کو ادا کرے، کیونکہ صالح اور نیک ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ مخلوق کے ساتھ بھی نیکی کا سلوک وہ کرے۔ اب اس میں جو تعلق اور درگزر کی بات ہے اس میں قاعدہ یہ ہے اور اس میں اصول یہ ہے کہ بندوں کے حقوق کی تفصیل یہ ہے اور بندوں کے ساتھ ہم نے جو معاملہ برتنا ہے اور جس کا حکم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو ذکر کیا جا رہا ہے اور دیا جا رہا ہے کہ آپ درگزر کیجئے، معاف کیجئے، جو رشتوں کو توڑے آپ جوڑیے، جو ظلم کریں آپ ظلم کا بدلہ نہ دیں بلکہ آپ نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے اعراض کریں، تو یہ بندوں سے تعلق کے اندر تفصیل یہ ہے کہ کبھی کبھار یوں ہے کہ کسی انسان کے ساتھ اگر ہمیں کوئی اذیت پہنچتی ہے تو اس میں درگزر کرنا، اسے چھوڑ دینا، اسے معاف کر دینا، یہ بہت مستحسن ہے، بہت محبوب ہے اور اللہ رب العالمین کو بہت، اس کی قدرت کو بہت اچھا لگتا ہے کہ بندے ایک دوسرے سے درگزر کریں اور اپنے معاملات کو معاف کریں۔ لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جس میں چشم پوشی کرنا جائز نہیں، جس میں درگزر کرنا جائز نہیں، بلکہ اس میں مکمل طور پر تعاقب ہوگا اور مکمل طور پر اس کا محاسبہ ہوگا، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب ذاتی معاملات انسان کے ہوں اور ذاتی معاملات کی بنا پر اگر کسی شخص کے سے انسان کو نقصان پہنچے اور ذاتی معاملات کی وجہ سے اس کی ہتک ہو، تو اس ذاتی معاملے میں اگر وہ اپنی ہتک اور اپنی رسوائی اور اپنی بےعزتی کو فراموش کرے اور اس سے چشم پوشی کرے اور اس شخص کو معاف کر دے، تو یہ ذاتی معاملات کے اندر جو انسان کی ذات سے متعلق ہے اس میں چشم پوشی کرنا، اس میں درگزر کرنا، اس میں معاف کر دینا، یہ اللہ رب العالمین کو بے حد محبوب ہے۔ لیکن جو معاملات اللہ کے حدود کے ہیں اور جو معاملات اللہ رب العالمین کے دین کے ہیں، اس میں اگر کوئی مداخلت کرے تو پھر وہاں پر چشم پوشی کرنا گناہ ہے، وہاں پر درگزر سے کام نہیں لیا جائے گا، بلکہ وہ شخصیات کہ جن کے ہاتھوں میں بام اقتدار ہیں، جو صاحب اختیار ہیں، صاحب اقتدار ہیں، صاحب قضاء و فیصلے کے اوپر نافذ ہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود امت پر ایک حاکم کی حیثیت ہے آپ کی، ایک قاضی کی حیثیت ہے آپ کی، ایک منصب اختیار آپ کو نصیب ہے، آپ امت میں چاہیں جو تصرف کریں، تو آپ کی اس حیثیت کے مطابق رب کریم نے شاہ فرمایا کہ آپ کو اتنا بڑا مرتبہ ملا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ درگزر کیجئے اور معاف کیجئے اور نیکی کا حکم دیجئے، اور جاہل اگر آ جائے تو اس سے اعراض کیجئے۔ تو یہاں سے مراد یہ کہ آپ کا منصب بڑا عالی ہے، ساری قوتیں، ساری طاقتیں، سارا اقتدار اسلامی مملکت کے آپ سربراہ بن چکے ہیں، تو لہذا آپ کی ذات سے متعلق اگر کوئی بات متعلق ہو تو اس میں آپ درگزر کیجئے اور اسے معاف کیجئے، لیکن جو باتیں اللہ کی حدود کی ہیں تو پھر آپ کا منصب اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اس میں چشم پوشی نہیں ہوگی، اور جو اللہ کے حقوق ہیں اس میں درگزری نہیں ہوگی، بلکہ جو شخص اللہ کی حدود کو پامال کرے گا تو اس پر اللہ کی حد کو نافذ کرنا یہ اخلاق حسنہ ہے۔ تو یہ آیت کریمہ سے اس پہلو کو نہ لیا جائے، بلکہ جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے اخلاق حسنہ کی بات ہو یا حقوق العباد کی بات ہو، جہاں پر درگزر کی بات ہے، رشتوں کو جوڑنے کی بات ہے، معاف کر دینے کے فضائل ہیں، وہ تمام چیزیں متعلق ہیں بندے کی ذات کے ساتھ، ذاتی رشتوں کے ساتھ، ذاتی مرتبوں کے ساتھ، لیکن جہاں پر دین اور اللہ رب العالمین کی حدود کی بات آتی ہے تو وہاں پر چشم پوشی نہیں کی جائے گی، وہاں پر نرمی نہیں برتی جائے گی، وہاں پر درگزر سے کام نہیں دیا جائے گا، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس حکام پر جو سختی کا حکم بیان فرمایا ہے اس سے اس معاملے کو برتا جائے گا، کیونکہ یہ اخلاق ہے، کیونکہ کہیں پر نرمی کرنا انتہائی اخلاق ہے اور کہیں پر شدت کرنا انتہائی اخلاق ہے۔ ہاں، اس کو اگر بدل دیا جائے تو یہ اخلاق ذمیمہ اور اخلاق رذیلہ اور یہ برے اخلاق ہے کہ جہاں پر آپ نے انتہائی نرمی کرنی تھی وہاں آپ نے انتہائی سختی کر دی، اور جہاں پر آپ کو انتہائی سختی کرنی تھی اس کو سرے سے آپ نے منہ نہیں لگایا، تو یہ اخلاق کا فساد ہے، اس لیے کہ کہیں پر نرمی کرنا انتہائی اجر کا باعث ہوتا ہے، استحسان اور مستحسن ہونے کا باعث ہوتا ہے، اللہ کے محبوب ہونے کا باعث ہوتا ہے، اور کہیں پر شدت کرنا وہ اللہ کے محبوب ہونے کا باعث ہوتا ہے۔ تو اس کا فرق کیا ہے کہ کہاں پر نرمی ہے اور کہاں پر سختی ہے؟ جہاں معاملہ ہماری ذات اور ذات سے متعلق دیگر چیزوں پر آتا ہے تو وہاں پر درگزر اور نرمی کرنا جو ہے یہ اخلاق عالیہ ہے، اور جہاں پر اللہ کے حقوق اور اس کی حدود کی بات آتی ہے اور اگر کوئی اللہ کی حدود کو پامال کرے تو اس کو سختی کے ساتھ نپٹنا، دراصل وہ سختی نہیں، وہ اخلاق ہی کا ایک عظیم شعبہ ہے۔ اور اس لیے میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو ذکر فرمایا، اور سیدہ عائشہ اسی بات کو ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب دو چیزیں آتی، یعنی ایک کام دو صورتوں میں آتے، تو سرکار کبھی کسی مشکل صورت کو اختیار نہ کرتے بلکہ آسان صورت کو اختیار کرتے، اور مشقت کی طرف آپ نہ جاتے بلکہ آسان ہی کے پہلو کو آپ اختیار فرماتے، بشرطے کہ وہ گناہ نہ ہو اور اس میں رخصت کا پہلو ہو، آسانی کا پہلو ہو، تو اسی کو آپ ترجیح دیا کرتے تھے. مثال کے طور پر ایک یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پوری رات نوافل پڑھیں اور پھر فجر کی نماز پڑھیں، ایک طریقہ یہ ہے. اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے بعد فجر کی نماز جماعت سے ادا کر دیا جائے، یہ بات ہے. تو اس میں عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے بعد پوری رات عبادت میں رکھ جانا، نوافل ادا کرنا اور پھر فجر کی نماز کو ادا کرنا، یہ ایک انتہائی مشقت مرحلہ ہے. ہاں، جس کی طبیعتیں اس کے لیے گوارا کرتی ہیں ان کے لیے بڑا محبوب عمل ہے، لیکن وہ جو اس کو برتنا نہیں سکتا اور اس پر وہ مداومت اور استمرار اور ہمیشگی نہیں کر سکتا، اس کے لیے یہ سخت حکم ہے. اور اس کے مقابلے پر نرم کا یہ حکم یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے اور اس کے بعد جا کر گھر سو جائے اور فجر کی نماز کو آ کر ادا کر لے، تو گویا کہ اس نے پوری رات عبادت ہی میں گزاری ہے. تو یہ اس کے مقابلے میں سہل حکم ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عادات کریمہ، کیونکہ عظیمت اور رخصت کے دونوں پہلو ہیں، اس میں اپنی امت کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز کو ذکر کیا ہے، ہماری ماں سیدہ عائشہ اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ کسی معاملے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آتا اور اس میں دو چیزیں اختیاری ہوتی، تو سرکار اس میں آسان طریقے کو اختیار فرماتے ہیں بشرطے کہ اس کے اندر گناہ نہ ہو، تاکہ جو آسان طریقہ ہے وہ طبیعت کے موافق ہے اور اس کے اندر استمرار ہے. اس طرح کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں اتنا خرچ نہ کرو کہ تم خود کسی سے مانگنے لگ جاؤ. خرچ کرنے پر کس قدر شدید حکم ہے، کس قدر اس کے فضائل ہیں کہ بانٹو. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کر لے آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جنت کی بشارت عطا فرمائی، رب کریم کی جانب سے ان کے اس مقام اور مرتبے کو بڑا سرایا گیا. ہمارے آقا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ نے غزوہ تبوک کے اندر اپنے گھر کا آدھا سامان اٹھا کر لے آئے لیکن ان کو سرایا گیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کے پاس صرف کان کی بالیاں تھی سونے کی، وہ بیوی سے کہا، بیوی نے اٹھا کر دے دی، وہ لا کر آپ نے اللہ کی راہ میں اور جہاد کے لیے جو معاملات تیار ہو رہے تھے اس میں دے دیا. سرکار نے منع نہ کیا، اس کو سرایا، اس کی پذیرائی کی، لیکن دوسری جانب حضور نے یہ حکم فرمایا کہ مال اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کرو، یعنی زکات ہے وہ تو دینا فرض ہے، جو صدقات واجبہ ہے وہ تو دینا ضروری ہے، لیکن فرمایا کہ پھر اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کرو اور اللہ کی راہ میں اتنا دو کہ ایسا نہ ہو کہ تم سارا اٹھا کر دے دو پھر تمہیں کسی سے سوال کرنا پڑے. تو یہ ایک پہلو ان لوگوں کے لیے ہے جو سب دے کر پھر صبر نہیں کر سکتے اور اپنی حاجتوں کی تمام میں پھر کسی کی طرف لپکیں گے. حضرت ابو بکر کو اس لیے منع نہیں فرمایا کہ ان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ کچھ رکھتے ہیں تو بے چین ہو جاتے ہیں اور سب اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو ان کو سکون آ جاتا ہے، اور ہماری طبیعتیں ایسی ہیں کہ جب تک ہمارے پاس کچھ نہ ہو تو ہم بے چین ہوتے ہیں. اور تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر معاملے میں دین میں دو چیزوں کو ذکر فرمایا، ایک چیز دوسرے کے مقابلے میں سہل اور آسان تھی بشرطے کے گناہ نہیں، تو وہ طبیعتیں جن کی اتنی پختہ نہیں ہیں، اتنی مضبوط نہیں ہیں، جو اس پر اتنا صبر و مداومت اور اتنے آزمائش کو برداشت نہیں کر پائیں گے، تو ان کے لیے پھر یہ پہلو بیان فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ اللہ کی راہ میں اتنا خرچ نہ کرو کہ تمہیں خود مانگنا پڑ جائے. اسی طرح مسلم امام احمد کے اندر روایت موجود ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے یا کسی نے کوئی چیز مرحمت فرمائی بطور تحفہ کے، وہ انہوں نے لی اور لے کر فوراً نیکی کے جذبے میں دوبارہ دے دی اور کہا، یا رسول اللہ، یہ اس نیکی کے مقصد کے لیے میری طرف سے قبول فرما لے، جو مال مجھے ملا ہے بس میں یہ اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں. سرکار نے فرمایا، نہیں، اس کو اپنے پاس رکھو، نہیں دینا، تم جاؤ گھر اور اس کو لے کر رکھو اور پھر سوچو کہ پھر تمہارا دل کیا کہتا ہے. یعنی مثال کے طور پر کوئی شخص ہمیں مسجد میں یا کسی جگہ پر، کسی نیک مقام پر، کسی مقصد میں بھی، یہ کاروبار میں بسا اوقات ہمارے پاس کوئی رقم آ جاتی اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ فوراً ہم اس کو اللہ کی راہ میں دے دیں، تو یقیناً یہ بہت بڑا مرتبہ ہے، یہ عظیمت کی بہت بڑی راہ ہے.
لیکن بشرطے کہ اس کے بعد صدمہ اور حوث پیدا نہ ہو اور پھر جستجو غیر کی طرف لوٹنے کی نہ ہو، اور جو نیکی کر چکے ہیں اس پر پھر ضمیر ملامت کر کے احساس یہ نہ دلائے کہ ہائے اگر وہ پیسہ ہوتا تو آج کچھ کام آ جاتا۔ تو اسی لیے سیدنا فاروق اعظم کو حضور نے ذکر فرمایا اس پہلو اور رخصت کے اعتبار سے کہ یہ مال جو تمہیں ملا ہے اس کو اپنے پاس رکھ اور خرچ کرنے میں اللہ کی راہ میں جلدی نہ کر، گھر جا، تیرے بیوی بچے ہیں ان معاملات کو دیکھ، پھر اس میں سے جو بچے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا۔ تو یہ دونوں پہلو آپ دیکھیں گے جو شریعت مطہرہ کے اندر رخصت اور عزیمت کے موجود ہیں، اور اسی کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر فرماتی ہیں سرکار کے اخلاق کے مزاج کو آپ بیان فرماتی ہیں، ہماری ماں ارشاد فرماتی ہیں کہ جب دو چیزوں کا اختیار حضور کو دیا جاتا تو پھر حضور اس میں آسان چیز کو قبول فرماتے، سہل چیز کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام قبول فرماتے، اور بشرطے کہ وہ شے گناہ نہ ہو۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ آپ ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیتے، اپنی ذات کے معاملات کے لیے کسی سے انتقام آپ نے کبھی نہیں لیا۔ حبار بن اسود کو آپ دیکھیے کہ جس نے سیدہ زینب کو زخمی کیا، سرکار کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب بنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہا، حبار بن اسود نے جب بدر کی جنگ ہوئی ہے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد عثمان بن عاص جو اس مسلمان نہیں تھے اور بدر میں لڑنے کے لیے آئے تھے، اور یہ نکاح اس صورت میں ہوا تھا جب مشرکین سے نکاح کی مخالفت نہیں آئی تھی، ممانعت نہیں آئی تھی، اور میں ہم اہل سنت اسی قاعدے کے اوپر قائم ہیں کہ جب تک ممانعت نہیں آئے گی تو شے جائز رہے گی۔ تو جب تک مشرکین سے نکاح کی حرمت نہیں آئی تھی تو مشرکین سے نکاح کرنا جائز تھا، لیکن جب قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے مشرکین سے نکاح اور شادی بیاہ کی مخالفت اور اس کے خلاف حکم نازل فرما دیا تو اس کے بعد کوئی عمل نہیں ہوا۔ تو جب تک یہ حکم نہیں آیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی بڑی بیٹی، اہل سنت کا جو نظریہ ہے کہ سرکار کی چار صاحبزادیاں ہیں، تو یہی دلیل سے ثابت ہے اور یہی حق ہے اور یہی تاریخ اور دلیلوں کا حاصل ہے۔ سیدہ زہرہ رضی اللہ عنہا یہ سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں، اور سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی صاحبزادی ہیں۔ زینب نامی کئی خواتین ہیں، حضور کی اہلیہ ہماری ماں ان کا بھی نام زینب ہے، مولائے کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت امام حسن کی چھوٹی بہن اور حضرت علی کی چھوٹی بیٹی ان کا نام بھی زینب ہے جو کربلا کی تاریخ میں ہمیں نظر آتی ہے۔ اسی طرح ایک زینب وہ ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خود سلمی بیٹی ہیں، جو حضور کی سگی بیٹی ہیں اور سب سے بڑی بیٹی ہیں سیدہ زینب۔ جب ان کا نکاح یا ان کی شادی عثمان بن عاص سے ہوئی، اور عثمان بن عاص مشرک تھے، جب بدر کی لڑائی ہوئی تو وہ قیدی بنا کر لائے گئے، اور جب قیدی بنا کر حضور کی خدمت میں لائے گئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھا تو سرکار نے صحابہ سے اختیار کو طلب کیا اور فرمایا کہ تم مجھے کیا اختیار دیتے ہو کہ میں عثمان بن عاص کو آزاد کر دوں؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس میں پوچھنے کی کیا بات، آپ کو اللہ نے اختیار عطا فرمایا ہے۔ تو سرکار نے حضرت عثمان بن عاص کو جس طرح دیگر قیدیوں پر شرط لگائی گئی تھی کہ یہ کام کرو گے تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا، بدر کے اندر یہ کام کرو گے تو آزاد کر دیا جائے گا، عثمان بن عاص پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ شرط عائد کی کہ تم مکہ جائے گا اور میری بیٹی زینب کو مدینے پہنچائے گا، اور تم اس شرط پر میں تجھے آزاد کرتا ہوں، اور اس سے پہلے آپ نے ان سے فدیہ طلب کیا۔ تو فدیہ کے طلب کرنے پر عثمان بن عاص نے اپنے خادم کو مکہ بھیجا اور کہا جاؤ میری بیوی زینب کو کہو کہ تمہارے والد نے مجھے گرفتار کر لیا ہے، اور وہ مجھ سے فدیہ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ وہ غلام جب آیا تو سیدہ زینب نے ایک تھیلی میں لپٹا ہوا کوئی چیز اس غلام کو دیا اور کہا یہ کسی کو نہیں دینا، یہ میرے والد گرامی کے ہاتھ میں ہی دینا۔ جب بدر میں وہ غلام لوٹتا ہے اور عثمان بن عاص کے فیصلے کے لیے بات ہوتی ہے تو وہ غلام آگے بڑھتا، اس نے کہا کہ میں گیا تھا مکہ اور میں نے کچھ مال لایا ہے تاکہ آپ لے لیں اور اس کے عوض جو ہے عثمان بن عاص کو آپ چھوڑ دیں۔ سرکار نے فرمایا لے کر آؤ۔ جب وہ تھیلی لا کر حضور کی خدمت میں پیش کی گئی اور حضور نے جب اس تھیلی کو کھولا تو اس میں ایک عقیق کا ہار تھا، عقیق کے پتھر کا ہار تھا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دیکھا تو سرکار زارو قطار رونے لگے، اس لیے کہ وہ ہاتھ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تھا جو سیدہ زینب کے پاس تھا، اور سیدہ زینب نے اپنے شوہر کو آزاد کرنے کے لیے وہ ہار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا۔ اس کو دیکھنے کے بعد حضور نے اجازت یہ ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کیا تم مجھے اختیار دیتے ہو کہ میں عثمان کو شرط پر آزاد کر دوں کہ یہ میری بیٹی کو مدینہ منورہ پہنچا دے؟ عثمان بن عاص نے اس چیز کو قبول کیا، اور جب وہ مکہ پہنچے تو انہوں نے خاص ایک موقع محل اور معاملات کو دیکھتے ہوئے رات کے اندھیرے میں سیدہ زینب کبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اونٹنی پر سوار کر کے مدینہ کی طرف روانہ کیا، لیکن ابھی مکہ کی حدود انہوں نے کراس نہیں کی تھی کہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک شدید اور سخت اور سنگ دل کافر حبار بن اسود سامنے آیا، اور اسے پتا چلا کہ نبی پاک کی بیٹی یوں ہی چلی جائے، اور ابھی بدر کا موقع ہوا اور ہمارے ایسے بڑے بڑے سورما اور سرخیل مارے گئے. اس نے راستہ روکا، یہاں تک کہ اس نے ایک نیزہ کھینچ کر مارا. کہا جاتا ہے کہ جناب اس نے نیزہ، یہ لوہے کی کوئی چیز، سیدہ زینب اونٹنی کی کجاوے میں تشریف فرماتی، اس نے سیدہ زینب کی طرف پھینک کر مارا، اور وہ جو چیز اس نے ماری وہ انتہائی سخت تھی، اور وہ آ کر آپ کی پھسنیوں پر لگی، جس کی وجہ سے آپ کی پھسنیاں ٹوٹ گئی، اور سیدہ زینب جو تھی وہ اونٹنی سے زمین پر گر گئی. یہ خبر حضور کو مدینے میں پہنچی، اور حضور کو انتہائی اس سے تکلیف ہوئی، کیونکہ آپ پہلے اپنی بیٹی کی محبت میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام غمگین تھے، اور جب یہ پتا چلا کہ راستے میں روک دیا گیا اور حبار بن اسود نے میری بیٹی پر ہاتھ اٹھایا ہے اور اتنا شدید وار کیا ہے کہ وہ اونٹنی کے اوپر سے گر گئی اور ان کی پھسلیاں ٹوٹ گئی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے بڑی گویا کہ اذیت پہنچی. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حبار بن اسود کو جہاں جو دیکھے گا قتل کرے گا، جہاں وہ مل جائے اسے مار دیا جائے گا. لیکن جب مکہ فتح ہوا اور جارانہ کے مقام پر حبار بن اسود سامنے آئے، اور حضور نے جب ان کو دیکھا تو صحابہ نے تلواریں کھینچی، سرکار نے کہا تلواریں روک دو، کیونکہ یہ ذات کا معاملہ تھا. جب حبار بن اسود آگے آئے تو آگے آنے کے بعد انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھا، سرکار نے فرمایا تیرے اس کلمے کی برکت سے میں نے ساری باتوں کو معاف کر دیا. تو یہ وہ آیت کریمہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ حبیب آپ درگزر کیجئے، معاف کیجئے اور نیکی کا حکم دیجئے اور جاہلوں کی باتوں سے اعراض کیجئے. اسی کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری کی حدیث میں روایت فرماتی ہیں، کہتی ہیں جب دو چیزیں حضور کے اختیار میں دی جاتی تو حضور سب سے آسان پہلو کو اختیار فرماتے، بشرطے کہ وہ گناہ نہ ہوتا، اور حضور کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہ لیتے. اس میں شاطمان رسول کا مسئلہ ایک جملے میں سن لیجیے، وہ یہ ہے کہ جو حضور کی گستاخی کرے تو امت کا فریضہ یہ ہے کہ جن کے پاس اختیار ہے، جن کے پاس اقتدار ہے، جو فیصلوں کے منصب پر قادر ہیں، تو ان کے لیے یہ حکم ہے. جس طرح کہ علماء کو مکمل یہ اختیار ہے کہ وہ شرعی نقطہ نظر کو واضح کریں گے، تو اگر کسی نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تو کسی عالم کو، کسی صدر صاحب کو، کسی وزیر اعظم کو اس بات کے اختیار نہیں ہے کہ وہ حضور کے گستاخ کو معاف کرے. ہاں حبار بن اسود حضور کا گستاخ تھا، اور اس کا معاملہ حضور کی ذات کے ساتھ تھا. حضور اپنے گستاخ کو اپنے ذات کے مقابلے میں اگر معاف کر دیں تو یہ حضور کا اختیار ہے، لیکن اگر حضور اسے معاف نہ کرے اور وہ مسئلہ امت کی طرف تفویض کر جائے تو یہ مسئلہ اللہ کی حد میں شامل ہو جاتا ہے. پھر گستاخ رسول کو اس کے انجام تک پہنچانا یہ اخلاق کریمانہ اور اخلاق حسنہ کا ایک سب سے بہترین نمونہ ہے. تو یہاں پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت ہے وہ یہ، اور اس میں سید عائشہ نے جو آخری جملہ پیش کیا ہے اس بات کو بالکل اعتدال پر لے آئی ہے. آپ اشارہ فرماتی کہ جب اپنی ذات کا مطلب ہوتا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کبھی انتقام نہ لیتے. ہاں البتہ اگر اللہ کی حدود کو پامال کیا جاتا اور اللہ کی حدود کو توڑا جاتا تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام انتقام لیا کرتے تھے. تو لہذا یہ آیت کریمہ نے اس مفہوم کو پورا کر دیا جو آیت نمبر 180 سے چل رہی تھی، کہ جس میں شرک کی مذمت تھی، توحید کے تقاضوں کو ذکر کیا گیا تھا، غیر اللہ کی عبادت کی نفی کی گئی تھی، اور اس کے شکم اور اس کی برائی کو واضح کیا گیا تھا، اور اللہ رب العالمین کی عبادت کی حقانیت، اس کی خوبی، اس کے حسن کو بیان کیا تھا. تو لہذا نیک اعمال اور اخلاق یہ ہے کہ بندے کا تعلق صرف اللہ ہی کے ساتھ، عبادت میں خیر کے ساتھ نہ ہو بلکہ بندوں کے ساتھ جو اس کا معاملہ ہے اس میں بھی وہ خیر کو برتے. یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی خوبصورت تفسیر آیت سورۃ الاعراف جو ترتیب مصحف کے اعتبار سے قرآن کی ساتویں سورت ہے، آیت نمبر 180 سے لے کر آیت نمبر 199 تک تفصیل کے ساتھ قرآن مجید نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اس مفہوم اور اس حقیقت کو ذکر کیا. اللہ رب العالمین کی حضور دعا ہے کہ ہمیں اپنے ذات کے دشمن کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اخلاق حسنہ ہے اللہ رب العالمین ہمیں اسے برتنے کی توفیق مرحمت فرمائے. لیکن جہاں پر دین کی بات آ جائے، حضور کے علم کا مذاق اڑانے والے ہوں، حضور کی شان کا مذاق اڑانے والے ہوں، حضور کی ختم نبوت کا عقیدہ کا مذاق اڑانے والے ہوں، حضور کی میلاد کے بارے میں مغلظات بکنے والے ہوں، تو ان کے ساتھ پھر شدت رکھنا یہ اخلاق حسنہ کا طریقہ ہے، کیونکہ یہ بات اللہ کے دین کے ساتھ متعلق ہے. اور جہاں اپنی ذات کے ساتھ متعلق بات آئے گی وہاں پر نرمی کے ساتھ اس بات کو برتنا اور اپنے عزیز اور رشتہ دار سے اگر ذات سے متعلق اگر کوئی اذیت پہنچی ہے تو معاف کر دینا، یہ اللہ کی بارگاہ میں اتنے آئی محبوب ہے۔ اللہ ہمیں ان فکروں کے اندر اعتدال عطا فرمائے، اور درگزر کہاں کرنا ہے اور سختی کہاں کرنا ہے، ان تقاضوں کو برتنے میں اللہ ہمارے اندر عدل اور اعتدال کو پیدا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔